الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما اجتمعت قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم نفس کو اللہ تعالیٰ نے مؤنث فرمایا ہے، یہ مؤنث ہے. عرض کیا تھا کہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے، نفس جو ہے اس کو مؤنث فرمایا. عربی زبان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میرے علم کے مطابق دنیا کی واحد زبان ہے کہ جس کی جمع تین سے شروع ہوتی ہے. سب زبانوں کی جو جمع ہے وہ دو سے شروع ہوتی ہے، اور عربی زبان کی جو جمع ہے وہ تین سے شروع ہوتی ہے. اور ایک عام شخص جس نے عربی نہ پڑھی ہو تو وہ صرف لفظ کو دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ واحد یا یہ جمع ہے، اور اسی طریقے سے تثنیہ یعنی یہ واحد زبان ہے کہ جس کے اندر دو چیزوں کے لیے بھی مستقل لفظ ہے، جیسے کتابن کے معنی ایک کتاب، اور جب اس پر الف نون داخل کر دیا جائے آخر میں کتابانی تو یہ بن گئی دو کتابیں. قلمن اس پہ الف نون داخل کی آخر میں قلمانی تو یہ دو قلم اس سے مراد. زہرتن زہرتانی اس سے مراد دو پھول ہو گئے. وردتن وردتانی یعنی دو گلاب کے پھول. البتہ وردہ نام رکھنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے. اے میاں, ارے میاں ادھر کیا دیکھتا ہے, اس کو چھوڑو, ایسے بیٹھو سمیٹ کے, انگوٹھے کو مت پکڑو, پکڑنے کی چیز کان ہے, توجہ ادھر ادھر مت کرنا, فرنٹ مین کو بہت ہوشیار بیٹھنا ہے. تو اس کی جمع تین سے شروع ہوتی ہے. ایسے اس کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ صرف لفظ کو دیکھ کر پتا چلایا جا سکتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یہ بھی اس کی خصوصیت. جیسے کسی لفظ کے آخر میں تا دو پیشتن آ جائے, جو گول والی تا, تو یہ علامت ہے, اس کو تائے تانیس بولتے ہیں, یہ مؤنث کی علامت ہے. یہ بہت آسان کام ہے عربی زبان میں. البتہ بعض مؤنث ایسے ہیں جو دیکھنے میں مذکر نظر آتے اور ہوتے مؤنث ہیں, نظر آتے مذکر ہیں لیکن ہوتے مؤنث ہیں. ایسے مؤنث کو جو دیکھنے میں مذکر نظر آئیں ان کو کہتے ہیں ای میل. ایک ہوتا ہے میل, ایک ہوتا ہے فی میل. فی یہ بہت فی خاص ہے یہاں پہ, فی میل, گویا کہ فی ہا میل. یہ پہلی دفعہ سنا ہوگا آپ نے. تو ایک ہوتا ہے میل, ایک ہوتا ہے فی میل, اور ایک ہے ای میل. جس کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن, کہ تو مخنث ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے. یہ ان بزدلوں کے لیے کہا جو شکل تو مردوں جیسی لیکن بزدلی دکھاتے اللہ تعالی کے راستے میں. تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو مؤنث ہیں لیکن دیکھنے میں مذکر نظر آتے ہیں, انہی میں سے نفس بھی ہے. نفسن دیکھنے میں مذکر ہے کیونکہ تائے تانیس کی کوئی علامت نہیں ہے اس میں, لیکن اس کو اللہ تعالی نے بطور مؤنث کے استعمال کیا. دیکھنے میں مذکر ہے, حقیقت میں مؤنث. اور کیا دلیل ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس جو ہے وہ امارہ بالسوء ہے, یعنی نفس امارۃ یہ فعالۃ کے وزن پر ہے, یعنی برائی کا بہت امر کرنے والا, بلکہ برائی کا بہت امر کرنے والی. یہ نفس بہت حکم دیتی ہے برائی کا, کیونکہ آخر میں جو تا ہے الامارتن میں یہ بتاتی ہے, یہ تا اس بات کی علامت ہے کہ نفس جو ہے یہ مؤنث ہے. یہ نفس یعنی محترمہ ہے. لہذا بندہ یارس کیا کرتا ہے کہ جس کی لغت جو لفظ دھوکے باز ہے وہ خود کتنا دھوکے باز ہوگا. اس لیے نفس بھی دھوکا دیتا ہے. دیکھنے میں دینداری نظر آتی ہے اور دیکھنے میں وفاداری نظر آتی ہے, اور حقیقت میں دغا باز ہوتا ہے, بے وفا ہوتا ہے. اس لیے تو منافق کہا ان کو کہ بظاہر ایمان والوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں لیکن عاشق نہیں ہیں, منافق ہیں, کہ دیکھنے میں کچھ ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ, یا کہ حقیقت کچھ ہے اور دیکھنے میں کچھ اور، بظاہر مخلص نظر آتا ہے دیکھنے میں لیکن حقیقت میں مخلص نہیں ہے، اور ایسا بزرگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسے منافقین بھی تھے کہ نہیں، لہذا اسی طریقے سے ایسے منافقین اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتے جو حقیقت میں اپنی اخلاص سے اور اپنی اصلاح کے لیے نہیں رہتے، اور ایسے منافقین میرے شیخ کے پاس بھی تھے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وحی کا زمانہ تھا، لہذا اس وحی کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا سب منافقین ہیں، آپ کے علم میں آ گیا. اب ہمیں وحی تو نہیں، ان منافقین کا پتہ دو طرح سے چلتا ہے، ایک تو شیخ کی زندگی میں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں، اور دوسرا شیخ کے انتقال کے بعد بغاوت پر ابھر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد سیٹ ہوتی ہے کہ ہم نے سیٹ لینی ہے، ہمیں جاہ چاہیے، تو اس سے بھی وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلص نہیں تھے، صرف اس لیے تھے کہ ہم ذرا خادم خاص کہلائیں، خلیفہ خاص کہلائیں اور مرید خاص کہلائیں. چونکہ نفس کا منشا اور مطلب کچھ اور، اس لیے ان کو اپنی اصلاح سے مطلب نہیں، اپنے کو مٹانا مقصود نہیں. ظاہر میں توازو بھی نظر آئے گی، کیونکہ میرے شیخ فرماتے تھے یہی تو نفس ہے. اب ظاہراً حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت کی بات سناتے تھے میرے شیخ حضرت تھانوی کی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا ناچیز حقیر فقیر عبدالقدیر ہوں، ذرا گردن کچھ زیادہ ہی ٹیڑی میڑی کرتے نا، اور میں تو بہت ہی گدھا ہوں، کتا ہوں، الو ہوں. تو حکیم الامت فرماتے تھے کہ اگر ایسے شخص کو کوئی شخص ہمت کر کے یہ کہہ دے کہ واقعی آپ گدھے ہیں، فرمایا پھر دیکھو آستین چڑھا کر وہ ایسی کی تیسی کرے گا کہ بس. فرمایا یہی علامت ہے کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے، کیونکہ جب ایک آدمی اپنے کو گدھا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے کو گدھا سمجھ بھی رہا ہے. تو جو اپنے کو گدھا سمجھ رہا ہے اگر اس کو کوئی گدھا بولے گا وہ ناراض ہوگا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد میں اعلان ہوا کہ سب سے جو گناہگار شخص ہے وہ مسجد سے نکل جائے، تو جو سب سے پہلے اٹھے وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اٹھے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی. کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ کو بتایا کہ حضرت آج یہ واقعہ ہوا، بس شیخ رونے لگے اور رو کر فرمایا اسی بات نے تو جنید کو جنید بنایا ہے. ایسا اپنے کو مٹایا. لہذا جو اپنے کو یہ اللہ والے، جو اگر اپنے کبھی عاجزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو جو اللہ والے ہیں واللہ اس سے بھی زیادہ اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں. لہذا اگر ان کو کوئی کہہ بھی دے تو کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ اپنے کو سمجھ رہے ہیں. اور جس کو کہا اور وہ لڑنا شروع کر دے بس سمجھ جاؤ یہ شخص منافق فی الطریق ہے. یہ لغت بھی آپ نے سنی، یہ صلاح منافق فی الطریق، اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں منافق ہے یہ، اس کے ایمان کو میں نے کچھ نہیں کہا. دیکھیے ایمان کو کچھ نہیں کہا لیکن یہ منافق فی الطریق ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر منافق ہے کہ ہے کچھ اور بظاہر معاملہ کچھ ہے. اور جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے اگر اس کو کوئی کچھ کہہ بھی دے وہ لڑائی جھگڑا کبھی نہیں کرے گا, وہ تو بیچارہ اپنے کو اس سے زیادہ برا سمجھ رہا ہوتا ہے. لہذا ایک بزرگ کو کسی نے گالیاں دی, برا بھلا کہا, تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ فرما رہے الحمدللہ. تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جتنا اس نے مجھ کو کہا ابھی اس بیچارے کو تو پتا نہیں میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں, تو میں نے الحمدللہ اس بات پر کہا کہ اللہ کا شکر ہے میری اصلی برائیاں تو اس کو بھی پتا نہیں چلی, میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں, اس کو تو یہ پتا ہی نہیں چلا, چھوٹی موٹی چند باتیں بول دی لیکن میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں. یہ حال ہے, یہ ہوتا ہے اللہ والوں کے قلب کا حال. اس کے مقابلے میں جو نفس کا پجاری ہوتا ہے, جو نفس کا غلام ہوتا ہے, اگر اس کو کوئی کچھ کہہ دے فوراً آستین چڑھا لیتے ہیں, تیری کیسے بولا تو نے, یہ فرق ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, تشریف لے جا رہے ہیں, کسی نے راکھ پھینک دی حضرت کے سر پر, فرمایا الحمدللہ. مریدین کو بڑا غصہ آیا, کہنے لگے کہ حضرت ابھی اجازت دیجئے, وہ کوئی عورت تھی ایسے ہی کٹاس لگاتے ہیں, اس کی ایسی پٹائی لگاتے ہیں کہ ابھی اس کو اسٹیکر بنا دیتے ہیں, مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں اس کا. تو فرمایا کہ نہیں, صبر کرو, انتقام مت لو, حلم اور برداشت پیدا کرو اپنے اندر. تو پوچھا کہ حضرت آپ نے الحمدللہ کس بات پر فرمایا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے الحمدللہ اس بات پر کہا کہ میں نے اللہ تعالی کا شکر اس لیے ادا کیا کہ جو سر آگ برسانے کے قابل تھا اس سر پر راکھ برسائی گئی. دیکھا آپ نے صاحب, یہ اللہ والوں کے قلب کا حال ہوتا ہے. ان کے دل کی حالت ایسی ہوتی ہے, جو نفس کی, جو اللہ والوں کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کرا کے نفس کی غلامی سے نجات حاصل کر لیتے ہیں, ان کا یہ حال ہوتا ہے. ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, تواضع ہوتی ہے, جو کہ قلب کی حقیقت ہے. اور جو نفس کے غلام اور پجاری ہوتے ہیں ان کو اگر ان کو عزت نہ دو, ان کو کوئی برا بھلا کہے اور ان کو کوئی عزت نہ دے, تھوڑا سا جگہ بنا دو تو ان کو غصہ آتا ہے. یہ فرق ہے نفس کے غلام کو. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں, 1500 کتابوں کے مصنف, علماء نے جن کو اپنا شیخ بنایا, مشائخ نے جن کو شیخ بنایا, اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کا مجدد بنایا. اور کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی, لیکن حال کیا ہے, دل کا کیا حال ہے کہ اے اللہ اشرفی اشرف علی تمام مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال. اشرف علی تمام مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں سے بدتر ہے فی المآل. فی الحال کیا مطلب کہ تمام مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال, یعنی کس مسلمان کا کیا پتا کہ آج اللہ نے اگر مجھے داڑھی دی ہے, میں بیان کر رہا ہوں, علم پیش کر رہا ہوں, اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں, کل کیا پتا. دماغ گھومتے کوئی دیر لگتی ہے. اور جس مسلمان کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں کہ اس کے داڑھی نہیں ہے, بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, گناہوں کے کاموں میں ملوث ہے, جس کو آج ہم حقیر سمجھ رہے ہیں, کل توبہ کرے اور بڑے بڑے صوفیوں سے آگے بڑھ جائے. کتنے ایسے ایسے حضرات تھے جو پہلے رافضی تھے, مسلمان ہوئے, بڑے بڑے علماء بن گئے, ڈاکو تھے, بڑے شیخ تاریخ بن گئے, زانی شرابی تھے, کیا کیا مقام حاصل کیے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, بہت صاحب تقویٰ والے آدمی تھے, صاحب تقویٰ تھے, بہت تقویٰ والے. اللہ تعالیٰ نے معدہ بھی ایسا بنایا تھا کہ حرام تو کیا, مشتبہ چیز بھی اندر جاتی تھی تو باہر آ جاتی تھی, ایسا معدہ تھا. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت کے سفر پر جا رہے تھے, رستے میں ایک مسجد نظر آئی, وہ مسجد ویران تھی, گند کچرا مٹی میں اٹی ہوئی. حضرت نے مسجد دیکھی تو آپ کو دل میں ہوا, اس کی صفائی کی, اس کو دھویا, نماز کا وقت ہوا, اذان کی, اذان دی ظہر کی, کوئی نماز ہی نہیں آیا. حضرت نے سوچا چلو ابھی آرام دوپہر کا وقت ہے, شام کو دیکھتے ہیں. عصر تک انتظار کیا, عصر میں بھی دیکھا کوئی نماز ہی نہیں آیا. تب حضرت عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے اور ایک دو لوگ ملے, پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ مسجد بھی آباد ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا ہم کیا کریں, بہت گنہگار مسلمان ہیں. کہا بھائی مسجد کو آباد کرو. تو گفتگو میں پتا چلا وہاں پر کوئی خان صاحب رہتے ہیں. خان صاحب سے مراد یہ پٹھان والے خان صاحب نہیں. پہلے زمانے میں چونکہ افغانستان سے لوگ مغل بادشاہ وغیرہ آئے تھے تو وہاں سے لوگ آ کے یہیں آباد ہو گئے, یہیں شادیاں کر لی ہندوستان میں, تو وہ لوگ کہلاتے تھے خان صاحب. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں خان صاحب رہتے ہیں, اس علاقے کا بڑا آدمی ہے وہ, اگر وہ نمازی بن جائے تو سب نمازی بن جائیں گے. حضرت نے فرمایا اچھا چلو ہم اس کے پاس چلتے, اللہ کے لیے اس کو کہتے. اب جب وہاں پہنچے تو پتا یہ چلا, اس خان صاحب سے کہا کہ بھائی دیکھو ترغیب دی, حضرت کا چہرہ یہ اللہ والوں کی گفتگو, عالم ربانی اللہ والے, ان کا چہرہ ان کی گفتگو سبھی کچھ اور ہوتا ہے. حضرت نے اس سے بات کی کہ بھائی خان صاحب تم نماز پڑھ لیا کرو, اگر تم نماز پڑھ لو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے نمازی بھی آ جائیں گے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے میں تو بہت گنہگار شخص ہوں. پوچھے کیا بات ہے؟ کہا میرے اندر تو عادت ہے, میں تو زناکار ہوں, زانی آدمی ہوں. ارے میاں پنکھے چلاؤ نا یار, تم ادھر کے یہ پنکھا کھولو جو بتایا تھا سمجھایا جیسے. تو میں تو زناکار آدمی ہوں, اور وہاں دیکھا تو ایسی فاحشہ عورتیں بھی تھیں. ابھی ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں پر بات یہ چلی کہ بالوں کو کالا کرنا حرام ہے, کالا خضاب لگانا یہ حرام ہے, بالوں کو کالا کرنا. تو ایک صاحب وہاں بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں کہ وہ چلاؤ یار. ایک صاحب بیٹھے کہتے ہیں کہ یہ خضاب نہیں یہ تو کلر ہے. میں نے کہا یار میں بھی کچھ انگریزی جانتا ہوں, اب خضاب بولو یا کلر بولو, یہ کیا بات ہوئی کہ کلر ہے؟ ہے تو بلیک کلر, لہذا کلر بولو, رنگ بولو, خضاب بولو. وہ تو ایسا ہی ہوا جیسے فائشہ عورت کا نام رکھ دیا ماڈل گر. تو بات تو وہی ہے نا, حجام کا نام اگر ہیئر ڈریسر رکھ دے تو رہے گا تو حجام ہی نا. दर्जी को कह रहे हैं टेलर मास्टर, तो है तो दर्जी ना। लहदा फाइशा औरत का नाम रख दिया मॉडल गर्ल, तो है तो वही फाइशा औरत, बदकार जो अपने जिस्म को दिखाती फिरती है, है तो बेहया बेशरम। अब मॉडल गर्ल जरा स्टाइल से बोल दें या वो अदाए दिखाए तो अगर चाहे हमारे नफ्स को अच्छी लग रही है, लेकिन है तो वही फाहिशा औरत। तो उन खान साहब के करुबो जवार में ऐसी वो औरतें थी। तो हजरत ने उसको फरमाया तो उसने कहा अच्छा, कहा कि हजरत मुझे तो एक बुरी आदत है, मैं इस काम में मुबतला हूं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको फरमाया अच्छा तुम ऐसे ही नमाज पढ़ लिया करो। और उससे वादा ले लिया कि तुम मस्जिद में आओगे। वो आ गया। अब बताइए ऐसे नमाज पढ़ना जायज है? अब इतना बड़ा आलिम है, रब्बानी है, वो ऐसे मामूली आदमी नहीं थे। हजरत मौलाना इसहाक शाह मोहम्मद इसहाक साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। अब उन्होंने ये बात फरमाई और मस्जिद में आए, सजदे में आके गिर गए और अल्लाह से रोना शुरू कर दिया कि अल्लाह मैंने तो उसको कह दिया है, ये तो मेरी जबान थी लेकिन दिल बदलना आपके इख्तियार में है। सजदे में रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगी। उसने वादा किया अच्छा हजरत मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। अब इधर हजरत मगरिब का वक्त आया, वो खान साहब जो थे उन्होंने सोचा चलो मैंने मौलवी साहब से वादा किया है तो मस्जिद चलता हूं, लेकिन चलो आज मैं गुसल कर लेता हूं, आइंदा नहीं करूंगा, चलो आज तो गुसल कर लूं। इधर उसने गुसल किया, साफ कपड़े पहनकर अब मस्जिद में आया। उधर हजरत ने अल्लाह से दुआएं मांग ली थी। अब जब वो घर वापस गया, नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज ये बेहयाई और बुरी बातों से रोकने वाली है। बस वो गया। और ये शख्स ऐसा था, उसकी शादी भी हो चुकी थी लेकिन अपनी बीवी का मुंह नहीं देखता था क्योंकि बदकारी की आदत पड़ी हुई थी ना। अब जब वो गया तो घर गया, अंदर बीवी पे नजर पड़ी, उस पर फरेफ्ता हो गया। बाहर वापस आया, तमाम औरतों से कहा बीबियों वहां से निकलो और खबरदार आइंदा इधर मुड़ के कदम मत रखना, देखना भी मत, मुड़ के देखना भी मत और यहां कदम मत रखना, बस तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस शख्स का आलम यह था, इतना तहज्जुद गुजार, तहज्जुद में अल्लाह से इतना रोया करता था कि उसके रोने की आवाजों से लोगों के दिल पिघल जाते थे कि अल्लाह मैंने कहां जिंदगी गुजारी, क्या आप गफलतों में रहा। और वो शख्स अल्लाह वाली मौत मिली उसको। इतने बड़े आदमी मौला मुजफ्फर हुसैन साहब कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और नफ्स कैसा मिटावा। आह, एक मर्तबा हजरत कहीं सफर पर जा रहे थे तो रात हो गई तो एक सिराय में ठहरे। वहीं उस सिराय के अंदर गेस्ट हाउस, समझे आप गेस्ट हाउस, वहीं पर एक हिंदू ठहरा हुआ था अपने बेटे के साथ, उसका लड़का था और उसने सोना पहना हुआ था, हाथों में सोने के कड़े, गले में सोने की चेन, सोने की अंगूठियां। और यह मसला याद रखिएगा कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, मर्द को सोना पहनना हराम है अगरचे ससुराल से मिले। जब बाजे हो क्या होता ना ससुराल वाले के, जी हमें ससुराल वालों ने गिफ्ट दिया है, सोने की अंगूठी दी है, तो याद रखिएगा मर्द के लिए सोने का पहनना हराम है, चाहे अंगूठी किसी सूरत में भी। और चांदी की अंगूठी की भी जो इजाजत है वो 4.5 माशे से कम हो, صرف چاندی پہن سکتا ہے مرد، چاندی کی انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو، باقی اگر کسی بیچارے کو بواسیر کی تکلیف ہے اور اس کے لیے اس نے چھلا پہنا ہوا ہے تو میں نے صاحب کو کہا یہ انگلی میں پہننے کا کیا فائدہ، جہاں سے خون نکل رہا ہے وہاں اس کی سیٹنگ کراؤ اور فٹنگ کراؤ، بند کرا دو سوراخ، لہذا پیتل کی بھی، پیتل وغیرہ کی انگوٹھی مرد کے لیے درست نہیں ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء یہ انگوٹھی پہنتے تھے اور قاضی پہنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انگوٹھی پہنتے تھے اور خلفاء بھی پہنتے تھے اور قاضی بھی پہنتے تھے، وہ اس لیے کہ مہر لگانے کے لیے، وہ اس وجہ سے پہنی جاتی تھی، لہذا آپ دیکھ لیں اس زمانے میں بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیں کسی کے ہاتھ میں آپ کو انگوٹھی نظر نہیں آئے گی، میرے شیخ بھی نہیں پہنتے تھے، اور شیخ کا ایک خادم بھی نہیں پہنتا، لہذا کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، تو وہ ہندو لڑکا اس نے ایسے ہی سونے کی انگوٹھیا اور چین اور گلے میں جناب کڑے وڑے خوب سونے میں لدا پھندا، اب حضرت کا معمول یہ تھا کہ علی صبح، صبح سویرے ارلی مارننگ حضرت اٹھتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھنا اور سفر پر چل پڑے، اب ہندو کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا اس کے لڑکے کے سب سونا وغیرہ سب غائب، بڑا پریشان، سیدھا آیا استقبالیہ پر اور وہاں آ کر پوچھا کہ بھائی یہ تو ہمارا ہی ساتھ یہ ماجرا اور معاملہ ہو گیا، تو یہاں سے کوئی مسافر گیا ہے؟ ہم بتایا ہاں بھائی ایک شخص فلاں آ گیا ہے، بس اس نے گھوڑا، اس کے پاس ٹویوٹا کرولا، آلٹس گرینڈ اس نے اپنی نکالی اور سیدھا دیکھا تو حضرت پیدل تشریف لے جا رہے تھے، اب وہ گیا اور اتنے بڑے عالم ربانی اور جا کر ایک دھب لگایا، گدی پر مارا، تو حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا چور کہیں کے، پوچھتا ہے کیا بات ہے، میرے بیٹے کا سونا چرایا؟ تو حضرت نے بہت تحمل سے فرمایا کہ بھائی میں الحمدللہ میں چور نہیں ہوں، اس نے کہا اچھا ابھی سب پتا چل جائے گا، چل تجھے تھانے لے کے جاتا ہوں، اس نے کہا چلو تھانے، حضرت نے فرمایا چلو تھانے ٹھیک ہے تاکہ حق ہو جائے، کتنی عاجزی کہ تو چلو، اور آپ سوچے تھپڑ مارنا، ہم تو اس کو جان سے مار دیں، کتنا تحمل اور برداشت، پھر ایک بات اور فرمائی، فرمایا کہ بھائی دیکھو قریب جو تھا جھنجھانا ایک جگہ ہے جہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے، تو وہ جھنجھانے کا جو تھانہ تھا وہ قریب پڑتا تھا، تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ جھنجھانے مت لے کے چلنا کہیں اور چلو، تو اب ہمارے نفسیات کھوپڑی الٹی ہے نا، جس کام کو منع کریں ہم وہی کرتے ہیں، حضرت کی نیت کیا تھی وہ بھی بتاتا ہوں، وہ تھانے دار وہ ہندو کہتا ہے نہیں نہیں ہم تو وہیں لے کے چلیں گے، اور حضرت کی نیت اب آپ دیکھیے ایک اللہ والے کی بات دیکھیے، حضرت کی نیت یہ تھی کہ وجہ یہ تھی کہ جو تھانے دار تھا جھنجھانا تھانے کا جو تھانے دار تھا وہ حضرت کا مرید تھا، اخلاص دیکھا آپ نے، یعنی ایک شخص پریشان ہے اس کو حق دلانا ہے تو اپنے مرید تھانے دار کے پاس جانے سے منع کیا، اور وہ بیوقوف یہ سمجھا کہ منع اس لیے کر رہے کہ شاید کوئی بات ہوگی وہ کہیں اور، उसने बहुत समझाया था, तो उसने कहा नहीं वही चलेंगे। फरमाया ठीक है भाई। अब बहुत बदतमीजी से लेकर जा रहा है हजरत को। अब जो थानेदार ने देखा, अब उसने तो वहीं से हजरत को सलूट मारा कि मेरा शेख आ रहा है। अब जब वो हजरत का इस्तकबाल उसने वहां देखा, तो वो तो पैर पकड़ लिए उसने हजरत के, अरे मौलवी जी मुझे माफ कर दो। उसने कहा ये तो खैर है, अब तो मेरी खैर नहीं, थानेदार मेरी हिंदू वाली धोती उतारेगा, और वैसे उतारने की जरूरत भी नहीं कि हिंदू की धोती खुलती पीछे से, उतारने की जरूरत ही नहीं है, हिंदू जो धोती पहनता है वो खुलती ही पीछे से, और मुसलमान जो धोती पहनता है वो खुलती आगे से, और मतलब खुद आप निकाल लें, बस मैंने मतलब डाल दिया, निकालना आपका काम है। अब उसकी उसने कहा कि ये तो मेरी धोती गए उठा के, वो पिटाई लगेगी कि बस। अल्लाह अकबर। देखो अगर हम होते, हम नफ्स वाले लोग हैं ना, अगर हम होते बताओ क्या करते, कहते अब साले को पता चलेगा, यही बोलते ना, अब पकड़ाओ इसको, लगाए इसको सबक सिखा, इसको बता मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर। और एक अल्लाह वाले के अखलाक देखें, आगे आ जाओ, एक अल्लाह वाले के अखलाक देखें, इधर ही आगे छलांग मार लो यार, डॉक्टर से डॉक्टर तक, डॉक्टरुन डॉक्टरानी, अभी मैंने बताया था ना तस्निया, तो डॉक्टरुन डॉक्टरानी, यू डॉक्टर दुआ डॉक्टर। तो हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधेली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने क्या किया, थानेदार से फरमाया कि देखो ये शख्स मेरा मेहमान है, खबरदार इसको कोई अजियत नहीं होनी चाहिए। उसने पूछा माजरा क्या है, सब बताया ये बात है। हजरत ने फरमाया कि इस बेचारे का नुकसान हो गया, ये इसको कुछ गलत फहमी हो गई मेरे बारे में। तो हिंदू ने तो जब मंजर देखा, उसने तो बहुत माफी मांगी, मौली साहब मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं मालूम था तू इतना वड्डा मौलवी है। हजरत ने थानेदार से फरमाया कि देखो इसको कोई पर नुकसान ना पहुंचे, बेचारा परेशान है, इसको हिफाजत से भिजवा दो। अल्लाह बस आ, एक नफ्स का पुजारी होता क्या करता, ये कहते हैं इस्लाह याफ्ता लोग, इसको कहते हैं जो अपने नफ्स के लिए कोई झगड़ा ही नहीं, और अपने नफ्स के लिए कोई बात ही नहीं। हे मियां क्यों सो रहा है, एक साहब एक दफ्तर में मुलाजमत करते थे, दफ्तर में सोते रहते थे, आ जाओ इधर आ जाओ, उठा लो उसको। तो मालिक ने पूछा कि तुम क्यों सोते रहते हो, उसने कहा कि क्या करूं मेरा बच्चा मुझे घर में सोने नहीं देता। कहा अच्छा उस बच्चे को लेकर आओ, उसको भी कल से दफ्तर लाओ। उसने सोचा मालिक समझाएगा, तो उसने पूछा कि सर क्यों, आप क्यों बच्चे को बुलवाना चाहते हैं। उसने कहा ताकि वो तुम्हें यहां भी ना सोने दे, तो तुम भी कल आइंदा जुमे लेके आओ, जो तुम्हें वहां नहीं सोने देता यहां भी मत सोने दे, अब तो नींद नहीं आएगी ना। हाँ भाई नस्वार है जेब में, खिलाओ उस जालिम को नस्वार ताकि सोए नहीं। तो हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधेलवी, आ क्या अल्लाह वाले कि हम अपने नफ्स के लिए झगड़ा करते हैं, हमारी इस्लाह में कमी है, इसलिए हम अपने नफ्स के लिए लड़ते और झगड़ते हैं छोटी छोटी बात पर, और जिन लोगों की इस्लाह है इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन फिर भी कुछ नहीं फरमाया, इतनी बड़ी बात होने की। अल्लाह अकबर। अब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके रफिया, बुलंद अखलाक देखिए आप, ये वाकया आप हजरात अक्सर सुन चुके हैं, उलमा से सुना होगा ये वाकया। کہ ایک شخص نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بھی آتا ہوں, آپ اسی جگہ پر 3 روز تشریف فرما رہے, اور وہ شخص کسی کام سے گزرا تب اس کو یاد آئے کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں منایا. اس کو کہتے ہیں بلندی اخلاق. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ یہ چیز نصیب فرمائے. یہ جو تو عرض کر رہا تھا کہ جو نفس ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے, اور نفس کی کیا تعریف ہے؟ نفس کی تعریف حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمائی ہے, ابھی اس کو سناتا ہوں, کہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سے حضرت سے بارہا یہ سنا, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, طبیعت کی وہ رغبتیں جس کی شریعت اجازت نہ دے. اس کو نفس کہتے ہیں, یعنی وہ ڈیمانڈ جو مثل سانڈ کے ہوں, وہ خواہش, وہ تمنا جو اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہو, وہ نفس کی طرف سے, اور جو خواہش اور جو تمنا حدود شریعت میں ہو اس کو نفس نہیں بولا جائے گا. اس کو لذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی میں بات سناؤں, اللہ جن لوگوں کے نفس مٹے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے مدرسے میں علم پڑھا, اور اس کے حضرت والا کے انتقال کے بعد اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے معارف مثنوی. مولانا رومی کی مثنوی کی شرح ہے, عجیب و غریب کتاب ہے, پڑھنے کے لائق ہے, اللہ تعالی کی محبت کی آگ لگانے والی اور بھڑکانے والی کتاب ہے, یعنی آگ کو تیز کرنے والی کتاب ہے. تو حضرت جب وہ کتاب لکھی تو وہ کتاب لے کر مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے, اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے جب کتاب پڑھی تو دو باتیں فرمائی. ایک بات تو یہ فرمائی, وہ شعر پڑھا, اہل دل آکس, یہ حضرت کا شعر ہے, اہل دل آکس کے حق را دل دہت, اور دل دہت اورا کے دل را می دہت. اہل دل وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالی کو اپنا دل دیا. اہل دل کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے دل کو اللہ تعالی کو دیا, اور گویا دل اسی کو دیا جس نے انہیں دل دیا, یعنی دل کو خالق دل پہ فدا کر دیا. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل دل. تو جب یہ شعر پڑھا تو ماں یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ پھڑک گئے اور فرمایا, لا فرقہ بینکا و بینا مولانا روم, کہ آپ میں اور ماں رومی میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لا فرقہ بینکا و بینا مولانا روم, آپ میں اور ماں رومی میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اتنا اونچا مضمون اور وہی شعر کا انداز. اور کتاب پڑھ کے ایک بات اور فرمائی, ایک بات تو یہ فرمائی اور دوسری بات فرمائی تعجب اور حیرانی سے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اپنے شیخ حضرت پھلپوری کی خدمت میں رہتے تھے, وہاں حضرت بن نوری بھی آیا کرتے تھے, اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت اپنے شیخ کی خدمت میں ایسے رہتے تھے کہ جیسے نوکر اور ملازم ہوتا ہے, کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ عالم ہے, اپنے کو ایسا مٹایا. تو حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت کا کوئی ملازم ہے, حالانکہ حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت پھلپوری اپنے شیخ کے سوتیلے بیٹے بھی تھے. سوتیلے بیٹے بھی تھے اور حضرت کی خدمت میں رہتے تھے ہر وقت، لیکن ایسا اپنے کو مٹایا. بلکہ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری دامت برکاتم، یہ حضرت پھولپوری مولانا شاہ بھوئیں صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور حضرت مولانا شاہ عبدالرخ صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیعت ہے. وہ خود انہوں نے سنایا، اور مجھے مولانا اسماعیل صاحب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور میرے مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتم کے صاحبزادے مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے سنایا کہ مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری دامت برکاتم نے سنایا، کہتے جب میں پہلی مرتبہ پاکستان آیا، وہ ہندوستان میں رہتے، کہا میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایئرپورٹ پر کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، تو فرما رہے ہیں کہ جب میں ایئرپورٹ جہاز سے اترا تو دیکھا حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتم سامنے موجود ہیں جہاز سے اترتے ہی. اور فرماتے جب میں باہر نکلا تو میرا دل عجیب ہو گیا کہ دیکھا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ خود تشریف فرمائے. تو مفتی عبداللہ صاحب کہتے میں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں آئے، کیونکہ حضرت کے چچا بھی لگتے تھے وہ مفتی عبداللہ صاحب کے، تو وہ حکیم چچا بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں آئے، تو حضرت میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہزادہ آئے اور غلام نہ جائے، یعنی شیخ کی اولاد کا کتنا ادب، شیخ کی اولاد کا کتنا ادب، اتنا ادب کیا کہ شہزادہ آئے، شہزادہ آئے اور غلام نہ جائے، اتنا ادب کیا ہمارے بزرگوں نے اپنی شیخ کی اولادوں کا. مشائخ کی اولادوں کا، اپنے بزرگوں کی اولادوں کا ایسے ادب کیا کہ حالانکہ حضرت عمر میں بھی بڑے، مرتبے میں بھی بڑے، لیکن خود شیخ کی اولاد کو لینے کے لیے، حالانکہ پوتا ہے لیکن شیخ کی اولاد کو لینے کے لیے ایئرپورٹ خود تشریف لے گئے، اور کیا فرمایا کہ شہزادہ آ رہا ہے، اتنا ادب. اور واللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے صوفی ہیں جو شیخ کا نام لیتے ہیں لیکن اولادوں سے مقابلے بازی کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں. اور اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتم، حضرت کا مزاج آپ دیکھیے برداشت کیسی. ایک صاحب حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تو ایسا لگ رہا کہ حضرت کے پرانے دیرینہ دوست ہیں، کہ بے تکلفی سے گفتگو اور مزاج ایسا، ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں. آپ جائیں گلشن خانقاہ مرکز میں اور آپ جائیں دیکھیں تو ہر وقت حضرت کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. تو جب وہ صاحب اٹھ کر گئے تو حضرت نے فرمایا اس شخص نے مجھے بہت ستایا ہوا ہے. حیران ہو گئے کہ ابھی حضرت ایسے گفتگو فرما رہے ہیں جیسے پرانا دوست ہے، اور فرمایا کہ اس شخص نے مجھے بہت ستایا ہوا ہے. تب پتا چلا کہ دیکھو یہ ہوتے اللہ والوں کے اخلاق، اخلاق کریمانہ، کہ جو ستا رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ اور ایسا معاملہ کہ اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں بڑوں کے اخلاق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نفس جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، مرغوبات طبعیہ اور غیر شرعیہ. خوانین حضرات بھی اس تعریف کو یاد کر لیں، اور جو نفس کی تعریف انہیں یاد ہے اسے بھول جائیں، اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں. نفس کی کیا تعریف ہے کہ طبیعت کی وہ خواہش جس کی شریعت اجازت نہ دے، یعنی میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کام کروں لیکن شریعت منع کر رہی ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کو کیا کہتے ہیں، نفس. اس لیے مجھ پہ الزام مت ٹھہرانا کہ مولوی صاحب کو دیکھو، یہ مولوی صاحب کو دیکھو بار بار نفس کا بات کرتا ہے. تو نفس کی کیا تعریف ہے، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ رغبت، طبیعت کی وہ خواہش جس کی شریعت اجازت نہ دے. مثلا نفس کا جھوٹ بولو شریعت نے منع کیا. حضرت ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے شہر جونپور کے رہنے والے تھے اور ان کی بڑی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نور الانوار. مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے, بہت عجیب کتاب ہے, فقہ پر ایک مایا ناس کتاب ہے, اصول فقہ کی. بہت بڑے عالم تھے اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے استاذ بھی تھے. ایک اور سادہ مزاج اتنے تھے ملا جیون صاحب, اتنے سادہ مزاج تھے. ایک مرتبہ کوئی شخص آیا اور جونپور کا چونکہ جو دریا تھا, جونپور میں دریا بھی ہے, اس دریا پر پل تھا, تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت سے کہ حضرت جو دریا کا پل ہے نا وہ چوری ہو گیا, پل چوری ہو گیا. حضرت رونے لگے. اس پر ایک بات سناتا ہوں. ہمارے ملک کا ایک سیاستدان, وہ غیر ملک کی دورے پر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے وہاں کے وزراء سے بھی ملاقاتیں ہوئی, منسٹرز سے. تو ایک منسٹر نے اس کو اپنے گھر پر دعوت دی. اب جب اس نے دیکھا اس کا گھر اتنا زبردست, شاندار, ویل فرنیشڈ, شقہ مفروشا, المکیف موجود, تو اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ بھائی اتنا شاندار گھر تم نے کیسے بنایا؟ اس نے کہا ادھر آؤ. اس کو اپنے ایک کھڑکی پر لایا اور کھڑکی کھول کر کہا کہ سامنے وہ پل نظر آ رہا ہے؟ کہاں؟ کہا یہ آدھا پل ادھر لگا ہے. بہت اچھا, قسمت جاگی, یہی سیاستدان وزیر بن گیا. اور وہی جو وزیر غیر ملکی تھا وہ اس دورے پر آیا ملک میں اور اس نے اس کو, چونکہ پرانا دوستی تھی, اس نے اس کو اپنے گھر پر دعوت دی, گھر لے کر گیا. اب جو اس کا گھر دیکھا تو اس کی تو آنکھیں خیرہ ہو گئی, حیران, پریشان, سر در گریباں. تو اس نے پوچھا اتنا شاندار پل تم نے کیسے بنایا؟ اس نے کہا ادھر آؤ. اس کو کھڑکی میں لے گیا, کھڑکی کھول کے کہا دیکھو وہ سامنے پل نظر آ رہا ہے. اسے یوں دیکھا, کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا. کہ بس اسی سے بنایا گیا. تو ملا جیون صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت وہ جو دریا کا پل ہے وہ پل چوری ہو گیا. حضرت رونے لگے. تو کوئی شخص بیٹھا تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ بھی کتنے سادہ ہیں, پل بھی چوری ہو سکتا ہے؟ تو ملا جیون صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ہاں پل چوری ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات فرمائی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی اخلاق ہمیں نصیب فرما دے کہ مسلمان اور جھوٹ بولے. لہذا جھوٹ میں تو یہ بات بھی شامل ہے. بس پانچ منٹ میں آ رہا ہوں, اور کتنی دیر میں آتے بتاؤ بھائی؟ کتنی دیر میں؟ ایک ایک گھنٹہ, دو دو گھنٹہ, اور کیا کہہ رہے ہیں بس پانچ منٹ میں آیا. اور پیسے کب دیں گے؟ جی بس تین دن میں لے لینا. اور تین مہینے بھی پیسے نہیں ملتے تو جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک محدث کا واقعہ ہے کہ حدیث شریف لینے کے لیے گئے, میلوں سفر طے کیا. کتنی سفر کی مشکلات ہوتی تھی پہلے زمانے میں. اب اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ جو جن شخص کے پاس جانا تھا حدیث شریف لینے, تو دیکھا کہ وہ اونٹ کو ہاتھ سے ایسے کر رہے ہیں. اونٹ سمجھا کہ ہاتھ میں کچھ ہے تو وہ قریب آیا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ محدث میلوں کا سفر طے کر کے گئے لیکن ان سے حدیث شریف نہیں لی کہ جو شخص جانوروں کو دھوکا دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اگرچہ صحیح روایت بھی ہو لیکن برکت نہیں رہے گی, یہ بات ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو حلال کماتے ہیں اور حلال کھاتے ہیں لیکن برکت پھر بھی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رزق میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن اگر کہیں اور بھی جھوٹ بولتا ہے تو میرے پیارے دوستو جھوٹ بولنے والے کے کیسے مال میں برکت ہوگی. اور مسلمان اور جھوٹ بولے تو نفس کی کیا تعریف ہے؟ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, طبیعت کی وہ خواہشات اور طبیعت کی وہ رغبتیں جس کی شریعت اجازت نہ دے وہ نفس ہے. اب نفس کا مزاج کیا ہے؟ نفس کا مزاج ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, امارہ بسو, بہت برائی کا حکم دینے والا. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عربی زبان کی خصوصیت ایسی ہے کہ لفظ کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ مذکر ہے یا مؤنث. کیوں؟ کیونکہ گول تا ہوتی ہے اس میں. لیکن نفس جو ہے یہ عجیب دھوکے باز ہے, اس کی لغت بھی دھوکے باز ہے. ہے مؤنث اور نظر آتا ہے مذکر, کیونکہ نفسن ہے, نفستن نہیں ہے, تائے تانیس نہیں ہے نا اس میں. تو جس کی لغت, بندہ یہ عرض کیا کرتا ہے کہ جس کی لغت اتنی دھوکے باز ہے وہ خود کتنا دھوکے باز ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ نظر آتے ہیں کہ جی ظاہر میں بہت نیک. اس لیے ہمارے لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ جہاں داڑھی ٹوپی والا دیکھا, ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت صاحب. اور پھر خصوصاً دینداروں کا ایک مزاج بتاتا ہوں, اگر اس کا کوئی ہاتھ چوم لے نا بس یہ اسی کے معتقد ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ تو اتنا بڑا میرا عقیدت مند ہے, میرے ہاتھ چومتا ہے, میری جوتی اٹھاتا ہے, اتنا بڑا عقیدت مند ہے. اور جہاں ہم نے داڑھی ٹوپی والا دیکھا, بس معاملہ یہ ہے کہ جب کسی سے حساب کتاب کرو تو لکھو, لکھو اور اس پر دو گواہ بناؤ. کسی کو پیسے دیے تو لکھو اور اس پر دو گواہ بناؤ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمارا مال ہمارے مال کا نقصان ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ لکھا نہیں, بس لالچ نظر آئی پیسہ دے دیا. اب ہر داڑھی ٹوپی والا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ چور جو ہے نا یہ طالب علم چور ہوتے ہیں, تو حضرت نے فرمایا طالب علم چور ہو ہی نہیں سکتا, ہاں چور طالب علم بن جائے. حضرت داڑھی والا چوری نہیں کر سکتا, یہ اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستو. لیکن اگر چور داڑھی رکھ لے تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ اس نے تو داڑھی رکھی اسی کام کے لیے. جیسے آپ کمپنیوں میں جائیں نا تو جو داڑھی والے سامنے بٹھاتے ہیں تاکہ آنے والا کہے کہ اللہ اکبر ایک اللہ والا سامنے بیٹھا ہوا ہے. بکنگ کرنے تو اللہ والا بیٹھا ہے, اوف وہ ماتھے پہ سجدے کا نشان اس نے رات ہی رگڑا ہوتا ہے اور ناک تک کھینچا ہوا ہوتا ہے, اتنا بڑا سجدے کا نشان. لیکن اسی لیے تو کہا معاملات داڑھیوں سے نہیں دیکھے جاتے, معاملات کا تعلق داڑھی کے ساتھ نہیں ہے. معاملہ پورا کرو, جو لکھت پڑھتا ہے وہ پوری کرو. یہ میں بات آپ کو صاف صاف سمجھا رہا ہوں. اس لیے میری مسجد میں بھی لوگ آتے ہیں نا, کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے یہ, تو اللہ کا گھر ہے, ایسا کام کروں گا کہ بس. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ کے گھر کا کام نہ کرو, تم میرے لیے کام کرو, میں تم مجھ سے معاملہ کرو. کیونکہ اللہ کے گھر کا کام کر کے کیا حشر کرتے ہیں, اس کی ایک مثال یہ ماربل بھی ہے جو آپ کو کچھ لگا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ رکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ اللہ کے گھر کے لیے آیا ہے. یہی حال سب چیزوں میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے گھر کا کام نہ کرے. میں کہتا ہوں معاملہ کرو, کام کرو, کام اچھا کام کرو جیسا ہے, طے کرو کہ کیا ہے, اور خدا کے لیے اللہ کے گھر کو ڈسکاؤنٹ مت دو. یہ احسان بھی مت جتلاؤ کہ اللہ کے گھر کو ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. تو معاملہ سکھایا کہ معاملہ کرو. کیوں, کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ نظر آئیں گے اور کتنے ایسے شکایتیں کرتے پھرتے کہ صاحب اتنے اچھے بھلے ہیں اور ماشاءاللہ دینداروں سے تعلق ہے, خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں, تبلیغ میں بھی جاتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, لیکن قرضہ واپس نہیں کر رہے. قبضے کی جگہ پہ دکانیں بنانا, قبضے کی چیزیں قبضہ کر لینا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھے بھلے دیندار ہیں لیکن کسی ایک انچ زمین پر بھی قبضہ کرنا جائز نہیں ہے. جتنی زمین الاٹ ہے اس سے ایک انچ آگے نہیں بڑھا سکتا, ایک انچ زمین آگے نہیں بڑھا سکتے. لیکن حال دیکھیں تو جناب مکان بنائے, دکانیں بنائی تو حد سے آگے نکل گئے. تو یہ ہماری دینداری ہمیں بچا نہیں سکتی کہ جی ہم تو بزرگوں کے پاس جائیں گے, تبلیغ میں چلا لگا کے آئیں گے اور سب معاف ہو جائے گا. لہذا دیکھیے شہید بھی, شہید کے لیے کیا فرمایا, سب گناہ معاف ہے لیکن قرضے اس کے بھی معاف نہیں ہیں. الا الدین فرمایا, قرضے اس کے بھی معاف نہیں ہیں کہ کیوں تم نے لوگوں سے قرضہ لیا اور اس کو واپس نہیں کرتے. اتنا تک. اس لیے معاملات, اب اس لیے عرض کیا کہ ظاہر کو نہ دیکھے, معاملہ کرے بھائی کہ بھائی صاف صاف بات کرو, اپنی داڑھی ٹوپی کو مت چھوڑو, مسجد کو نہ دیکھو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سنایا, ایک اہلکار تھا, سرکاری اہلکار اس زمانے میں, حکومت کا ملازم, اتنا ماشاءاللہ عبادت گزار, کسی بزرگ سے بیعت بھی تھا اور فجر کے بعد وظیفے پڑھتا تھا وہ, اور ماشاءاللہ اتنا عبادت گزار کے وظیفے کے دوران بات بھی نہیں کرتا تھا, پورا وظیفہ. اور اسی بزرگ کا جو عالم یہ تھا کہ وہی بزرگ اسی وقت ان کے رشوت کے وقت طے کرنے کا تھا. لہذا حکیم الامت فرماتے ہیں اب عالم کیا, مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ضربے لگ رہی ہیں, ہو کوئی آیا اس نے کہا بھئی فلاں کام ہے, کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ اس نے کہا اچھا کتنے پیسے؟ اب کیسے پیسے, وظیفہ پڑھ لیں نا, کیسے زبان خراب کریں. کہتے ہیں 200 روپے, اشارے سے بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے بھائی غریب آدمی ہوں, 100 روپے لے لو. اب وہ بیچارہ پیسے نکال کے دے, اتنے اللہ والے ہیں کہ اس حرام پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلح کے نیچے رکھ دو, ایسے اللہ والے. سبحان اللہ. تو اس لیے صاف بات یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو نفس جو ہے ہر ایک کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. اور میں نے دینداروں کا مزاج کہا نا کہ ہم دینداروں کا کوئی ذرا ہاتھ چوم لے اور کہے حضرت ماشاءاللہ آپ کے چہرے میں تو کتنا نور ہے, پوری دنیا کا نور بس آپ ہی کے چہرے پہ, ماشاءاللہ, اور پھر ہاتھ بھی چوم لے, کہا بھائی یہ تو میرا بس موت, یہ تو میرا مرید ہو ہی گیا بس. تو ہمارے بزرگ نے فرمایا اس آدمی سے زیادہ ہوشیار رہو. جیسے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کے پاس ایک شخص آیا, بیان سنا, اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کے بیان سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میری روح تو عرش اعظم پر پہنچ گئی. تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا, یہ واقعہ میرے شیخ نے سنایا, کہ اتنا فائدہ تو بڑے بڑے علماء کو نہیں ہوتا جو اس کو ایک جتنا فائدہ اس کو ایک بیان سے ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ لگا کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے, یہ کسی اور چکر میں آیا ہے. تو حضرت نے میزبان سے فرمایا کہ بھائی ارہر کی دال پکانا, دال پکاؤ پتلی والی لمبی دال, کیونکہ اس نے دیکھا پیر آیا, پیر کیا تو مرغا ہوتا ہے نا بھائی, پیر اور مرغے کا یہ عالم ارواح سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے مرغے بنائے مولویوں کے لیے اور پیروں کے لیے الحمدللہ. ایک صاحب نے کہا کہ مولوی مرغے کھاتا ہے. میں نے کہا یار ملا کو کون کھلاتا ہے, تو کھلاتا ہے یا اللہ کھلاتا ہے؟ بھائی ملا کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ ہی کھلاتا نا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مرغے ملا ہی کے لیے پیدا کیے, لہذا جب دنیا نہیں رہے گی نا تو مرغے بھی نہیں رہیں گے, یاد رکھنا. یعنی جب اللہ اللہ کرنے والے نہیں رہیں گے نا, مرغے بھی نہیں رہیں گے, یاد رکھنا اس بات کو. دنیا نہیں رہے گی نا, جب دنیا سے اللہ اللہ کہنے والے ہٹ جائیں گے تو دنیا بھی ختم, مرغے بھی ختم. لیکن حقیقت بات یہ, دیکھو ملا پہ اعتراض کرنے کا کیا فائدہ؟ بھئی آپ کو بھی رزق اللہ دے رہا ہے, مجھے بھی رزق اللہ دے رہا ہے, ملا کو بھی رزق اللہ دے رہا ہے, یا ملا کو کون کھلاتا ہے؟ صحیح ہے نا. اگر حلوہ بھی کھاتا ہے تو اس کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مرغے مت پکاؤ, دال کھاؤ. اس نے کہا حضرت آپ میرے شیخ اور میرے, فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. اب ایک ٹائم دال کھائی, دوسرے ٹائم بھی حضرت نے فرمایا دال, تیسرے ٹائم بھی دال, وہ چھ وقت رہا, چھ وقت میں دال. اب تو اس نے کہا کہ ظالم میں تو آیا تھا یہاں مرغے کھانے کے لیے, کیسا پیر ہے جو مرغے نہیں کھاتا. اب اس کے بعد جب رات کو جب سونے کے لیے لیٹے تو اس نے اپنا بستر اٹھایا اور عرش سے اتر کے بھاگا, کیوں بہت اونچا چڑھا ہوا تھا نا. تو فرمایا اس لیے کہ جو زیادہ تعریفیں کرے نا اس سے ہوشیار رہو, جو زیادہ تعریفیں کرے اس سے ہوشیار رہو, کیونکہ جس آدمی کو جب کوئی مطلب ہوتا ہے نا پھر وہ زیادہ تعریفیں کرتا ہے, اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب کسی کو مال لینے کے لیے آنا ہوتا ہے تو کیسے کہتا ہے, ارے ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں آپ؟ تبلیغ میں ماشاءاللہ, یار آپ کے تو معاملات کیا کہنا. جب مال لے لیتا ہے آپ اس کو فون کریں پیسے کے لیے, ذرا اگر ایک فون پہ اٹھا لے تو میرا نام بدل دینا. سچ بولو جھوٹ؟ تو لہذا یہ ہے تعریف, کہ تعریف کس لیے ہوتی ہے؟ مطلب کے لیے ہوتی ہے. اور جس آدمی کو معاملات اچھے ہوتے ہیں وہ صاف بات کرے گا. مجھے اتنا مزہ آیا, ایک صاحب ماشاءاللہ اچھے داڑھی والے آدمی, اور بعد میں ان کے پاس گیا ماربل لینے. اب ہوتا ہے نا کہ اگلا بولے گا, اس نے پوچھا کہاں لگانا ہے, میں نے بتایا بھائی ہمارا ادارہ ہے, مسجد ہے. کہا اچھا, صاف اس نے کہا کہ بھائی اتنے روپے کا ہوگا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ شخص معاملات میں کتنا صاف ہے, کہ اس نے یہ نہیں رکھا کہ بھائی مسجد کے لیے میں اتنے دوں گا اتنے. اس نے کہا بھائی اتنے پیسے کا ہوگا. اتنی خوشی ہوئی. اس نے وہ مال باہر رکھا, یہ اسی نے دیا. اس نے کہا کہ رکھو تم, دیکھو تمہاری سمجھ میں آئے تو میں تمہاری طبیعت کے مطابق دے دوں گا. تو ماشاءاللہ دیکھیں صاف صاف معاملہ ہے, وہ بھی ماشاءاللہ باشرہ آدمی, اور جس نے پہلے مال دیا وہ بھی باشرہ ہے. لیکن معاملات کی صفائی, سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں اپنی اصلاح کی فکر ہونا. اللہ تعالیٰ یہی چیز نصیب فرما دے اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے. نفس کی شرارت کیا ہے اس کو یوں بھی سمجھیں, حاجی حج کر کے آتا ہے, اب نفس اس کو کہتا ہے جو حاجی صاحب بولے نا یہ اس کے لیے دعا کرے گا, اور جو اس کو حاجی نہیں بولے اسے ناراض ہوتا ہے. یہ ہے نفس. اور جب حاجی صاحب کو بولے حاجی صاحب, وہ فوراً ہی ہو جاتے جی جی اللہ, بڑے ایسے جیسے آج اس دنیا کے سب سے بڑے اپنے آپ کو ذلیل آدمی سمجھ رہے ہیں. اور جہاں کسی نے حاجی حاجی نہیں بولا نا تو بالکل نظر بھی آتا کہ پاجی ہیں. یہ ہے نفس ہمارا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس نفس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتی ہے میرے دوست. خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے جہاں نفس کی اصلاح ہو. یہ جو ہمارا دماغ بنتا ہے نا عبادت کر کے, ہمارا دماغ اونچا, تبلیغ میں گئے ہمارا دماغ میں اونچا ہو گیا, علم پڑا کہ اپنے کو بڑا سمجھنے لگے, مال آیا چال بدل جاتی ہے, کیسے اسٹائل سے فون نکال کے, کیسے اسٹائل سے ایسے ٹیڑے ہو کے اسٹائل سے بات کرتے ہیں. یہ سب نفس ہے یہ ہمارا. اور بے نفسی کیا چیز ہے؟ جس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں, میں گناہگار ہوں, اگر آپ اس کو گناہگار بولیں گے نا وہ کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ آپ کا کتنا فضل ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں اور یہ مجھے نیک سمجھ رہا ہے. اور اگر اس کو کوئی گالی بھی دے گا نا, مثلا اس نے کہا کہ یار میں بہت گناہگار آدمی ہوں, آپ اس کو بول دیں گناہگار تم گناہگار ہو, تو وہ کہے گا واقعی میں گناہگار ہوں. اور جس کے اندر نفس زندہ ہوگا نا, جس کا اگر اس کو وہ کہے گا, وہ بھی عاجزی دکھائے گا نا کہ میں تو بہت ہی کتا ہوں, حقیر ہوں. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کوئی شخص ہمت کر کے اس کو کہے کہ واقعی تم کتے ہو, فرمایا پھر دیکھو یہاں سے دوڑائے گا حیدرآباد پہنچائے گا. اس کو کہتے ہیں نفس ہونا. تو اس نفس کی اصلاح یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے میرے دوستوں, ورنہ ہمارا تو حال یہ نا, عبادت کر کے ہمارا دماغ خراب ہے. ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں, بڑا سمجھتے ہیں, ہماری چال, ہمارے انداز, ایک ایک چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر نفس موجود ہے. اور جو بے نفس ہوتا ہے, اللہ اکبر, اس کی چال کو بھی اللہ نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے یہ دبے ہوئے چلتے ہیں. اس لیے کسی کو اپنا بڑا بنائے, اپنا رہبر بنائے, اس سے اپنی اصلاح کروائے. اسی کو شیخ اور مربی اور پیر اور اسی کو مرشد کہتے ہیں میرے دوستوں. لہذا جن لوگوں نے اپنے سر پر کوئی بڑا رکھا اور ان سے اپنی اصلاح بھی کروائی, میرے پیارے دوستوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مخلوق نے گودوں میں اٹھایا. اور جن آپ کسی کا نام, ہمارے ہندوستان پاکستان کے وہ بڑے اکابر حضرات, بڑے بڑے علماء, جس کا آپ نام لے لیں, یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں, اپنے نفس کو مٹایا ہے. آج اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں, اور جنہوں نے نفس کو نہیں مٹایا پھر یہی انجام ہوا کہ نفس کے چکر میں آ کر ایسی حرکتوں میں مبتلا ہوئے کہ ذلیل اور رسوا ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ دعا بھی پڑھا کرے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لی شأنی کلہ, اصلح لی شأنی کلہ, ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اے زندہ حقیقی, ہم آئے قائم, ہم آپ سے, آپ کی رحمت سے فریاد کرتے کہ ہماری ہر بندگی کی, ہر ادا کی اصلاح فرما, اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے میری بھی اور ہم سب کو کی توجہ اس طرف ہو کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اپنی اصلاح کی کوششوں میں لگیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اصلاح بھی فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اور یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے, خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, یا اللہ اس گناہ کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں شیطان اور نفس کی غلامی سے آزادی عطا فرما, اور ہمارے دلوں میں اپنی عظمت کا جھنڈا یا اللہ تعالیٰ بلند فرما. اور یا اللہ ہمارے بے نفسی عطا فرما, اخلاص کی دولت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما, اچھے اخلاق عطا فرما. اور یا اللہ اپنی محبت کاملہ عطا فرما, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی, آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا علیم و خبیر, جملہ جائز حاجات میں ہماری حاجت روائی فرما دیجئے, اپنا فضل فرما, ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا, ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا, اصلاح کی طرف ہمارے قلوب کو متوجہ فرما. اور یا اللہ اصلاح میں, یا اللہ تعالی جلد ہماری اصلاح کی, یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین. نماز کے بعد, بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس بھی ہوگی, جو چاہے اس میں شرکت کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.